سوچ خدا کو کیا دیا، دیکھ خدا سے کیا لیا، سوچ خدا کو کیا دیا، دیکھ خدا سے کیا لیا، نظروں سے جام غیر کا، پینے سے پیاس بڑھ گئی، نظروں سے جام غیر کا، پینے سے پیاس بڑھ گئی، پیاس بھی نہیں بجھی، مفت میں دل جلا لیا، پیاس بھی نہیں بجھی، مفت میں دل جلا لیا، باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ، باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ، نظریں بتوں سے کیا بچی، سر کر لیا ہمالیا، نظریں بتوں سے کیا بچی، سر کر لیا ہمالیا، کہتا ہے کچھ لیا نہیں، کہتا ہے کچھ دیا نہیں، کہتا ہے کچھ لیا نہیں، کہتا ہے کچھ دیا نہیں، دیکھا تھا پھر کیوں یہ بتا، یہ ہے نشاں سوالیہ، دیکھا تھا پھر کیوں یہ بتا، یہ ہے نشاں سوالیہ، باقی تمام چوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ، نظریں بتوں سے کیا بچی، سر کر لیا ہمالیا، رستے کا غم اٹھا لیا، منزل کو ہم نے جا لیا، بت سے نظر بچا لیا، دل میں خدا کو پا لیا۔
عزم کی مناسبت سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔
عاجز ہیں بیان سے اہل زبان، عاجز ہیں بیان سے اہل زبان، قرآن کی کرامت کیا کہیے، عاجز ہیں بیان سے اہل زبان، قرآن کی کرامت کیا کہیے، قرآن کی فصاحت کیا کہیے، قرآن کی بلاغت کیا کہیے، قرآن کی فصاحت کیا کہیے، قرآن کی بلاغت کیا کہیے، اندھوں کو عطا ہو بینائی، بیمار مسیحا بن جائیں، اندھوں کو عطا ہو بینائی، بیمار مسیحا بن جائیں، انداز حکمت کیا کہیے، پیمانۂ صحت کیا کہیے، انداز حکمت کیا کہیے۔ انداز حکمت کیا کہیے پہ پیمانہ صحت کیا کہیے، قرآن کی فصاحت کیا کہیے، قرآن کی بلاغت کیا کہیے، گر غور و تدبر ہو پھر تو سبحان اللہ ماشاء اللہ، گر غور و تدبر ہو پھر تو سبحان اللہ ماشاء اللہ، بے سمجھے پڑھے پھر بھی نیکی قرآن کی تلاوت کیا کہیے، بے سمجھے پڑھے پھر بھی نیکی قرآن کی تلاوت کیا کہیے، قرآن کی فصاحت کیا کہیے، قرآن کی بلاغت کیا کہیے، گمراہ کو جو حاوی کر دے ایسا نسخہ اللہ، گمراہ کو جو حاوی کر دے ایسا نسخہ اللہ، مفلس کو غنی کر دے پل میں قرآن کی سخاوت کیا کہیے، مفلس کو غنی کر دے پل میں قرآن کی سخاوت کیا کہیے۔
اور آخری شعر میں نصیحت پر مشتمل ہے، اور ہمارے شیخ مربی حضرت والا حضرت اقدس شاہ مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت القادم کا ملفوظ ہے جس کو میں نے نظم کیا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔
پردیس میں بھول نہ جانا وطن، ایسے جینا ایسے مرنا، پردیس میں بھول نہ جانا وطن، ایسے جینا ایسے مرنا، ان تیس سپاروں کے خط کا انداز نصیحت کیا کہیے، ان تیس سپاروں کے خط کا انداز نصیحت کیا کہیے۔
کی فضیلت کی سلسلے کی دو تین باتیں مجھے ایسی نظر آئیں، مثلاً یہ بات کہی گئی کہ اگر غور و تدبر کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے تو کیا ہی کہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، لیکن اگر کوئی شخص غور و تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتا، معنی کو بھی نہیں سمجھتا، تو اس کی تلاوت وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے، مدلل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں، اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، وہ الف لام میم اگر کوئی شخص پڑھے گا تو اسے 30 نیکیاں مل گئی۔ تو اس طرح اشارہ کر دیا کہ محض تلاوت کر لینا بھی نیکی سے خالی نہیں، بلکہ ہر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میاں تقریر کرو تمہارے ہر ہر حرف پر تمہیں 10 روپے ملیں گے، تو نہ جانے کتنی لمبی تقریر ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہر ہر حرف پر 10 نیکیاں ہم عطا فرمائیں گے، اور یہ ایسے کریم کا وعدہ ہے جو جھوٹا وعدہ نہیں، سچا وعدہ ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، یہاں پر ذہن میں میرے یہ بات آئی، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن مجید پڑھنا رٹنا اس کا کیا فائدہ ہے، اول تو پہلے ہی بات بتا دی گئی کہ اس کا ہر ہر پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، کوئی شخص اگر سمجھ کر پڑھتا ہے تو یقیناً بہت زیادہ ثواب کا مستحق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی ہے، اصل میں ایسے معترضین کا مسکت جواب ہے، یعنی مثال جو ہے الف لام میم ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے، یعنی وہ حروف ہیں جس کے کوئی معنی کسی کو معلوم نہیں، اس کے کیا معنی، الف لام میم کا معنی کسی کو بھی معلوم نہیں. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے, بس اس کے سوا کسی کو اس کے معنی معلوم نہیں ہے. بڑے سے بڑے عالم کو, مفتی کو, شیخ الحدیث کو لا کر یہاں پر بٹھا دیجئے اور اسے کہیے کہ الف لام میم, الف لام میم صاد, حامیم, حامیم عین سین قاف, جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کے کو معنی بیان کیجئے. معنی بیان نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ اور رسول کے درمیان راز ہیں, رموز ہیں کچھ, اور وہی اس کے رازوں سے آگاہ بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دی ہے وہ بھی ایسی مثال ہے کہ جس کے کوئی معنی نہیں, الف لام میم. یعنی آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. تو گویا یہ بھی آپ کا معجزاتی کلام ہے کہ آپ نے مثال ایسی دی کہ قیامت تک آنے والے معترضین کو دندا شکن جواب دے دیا کہ اگر الف لام میم کے معنی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ 30 نیکیاں اس کو مل رہی ہیں. تو جو حروف با معنی ہیں اگرچہ ہمیں انہیں معنی ان کے ہمیں معلوم نہ ہو, تب بھی ان کے پڑھنے پر انشاءاللہ ایسے ہی وہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوں گے. اور پھر یہ تو سچی بات یہ ہے پڑھنے والے کے اخلاص پر بات ہے کہ وہ کس خلوص اخلاص سے پڑھتا ہے. جتنے اخلاص سے وہ پڑھے گا اتنی ہی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح سے اس نظم میں
بھول نہ جانا ایسے ہی اسی مطلب ان 30 سپاروں کے خط کا اعراض نصیحت کے لیے.
سے پہلے
بہرحال یہ قرآن مجید تو مکمل ہمارے لیے ہدایت ہے. آدمی اگر اس کو وظیفے کے طور پر پڑھے تو اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے, علم کے طور پر پڑھے تو اس سے بڑا علم نہیں ہے, اور حکمت کے اعتبار سے پڑھے تو حکمتوں کا خزانہ ہے. اس لیے ہمیں دل و جان سے قرآن مجید کو اپنے لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا, اور جب تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے ہمارے دل بھی روشن رہیں گے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے کہ قرآن مجید جب تک تم میں موجود ہے اور تم اس پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی. گمراہی کا سبب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو اپنے پسے پش ڈال دیں اور اس کا وہ اکرام نہ کریں جس کی یہ مستحق ہے. بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور یہ قاعدہ ہے کہ بادشاہ کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. جس طرح بادشاہ کو دوسروں کو فضیلت حاصل ہوتی ہے, اسی طرح اس کے کلام کو بھی دوسرے کلاموں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کے کلام جو آج ہم پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اگر چیش میں وہ جو خوبی قرآن مجید میں تو اپنے اندر خوبی موجود ہے لیکن پڑھنے والوں میں اب خوبی نہیں رہی, کم ہو گئے, وہ اخلاص اور صبح سے اٹھ کر اس کی تلاوت کرنا, پڑھنا, اس کے تقاضوں پر عمل کرنا, اس میں کمی آ گئی. لیکن قرآن مجید آج بھی وہی کتاب ہے, اگر ہم اس کو تھام لیں مضبوطی کے ساتھ تو یقیناً پوری دنیا میں, پورے عالم میں یہ ہمیں سربلند کر دے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید پڑھائے, یعنی حفظ کی بات میں نہیں کر رہا, ناظرہ قرآن مجید سکھلائے, تو اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے. یہ معمولی دولت نہیں ہے. اس قرآن مجید کو پڑھنے والا کسی طور پر بھی محروم نہیں رہتا, بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اصدق الکتاب کتاب اللہ, سب سے سچی ترین کتاب کتاب اللہ, اور اسی طرح فرمایا کہ اصدق الحدیث وہ بھی کتاب اللہ, سب سے سچی بات جو ہے وہ بھی کلام اللہ. تو یہ سچا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے, اس کو ہم اپنے دل و جان میں اتار لیں, اس کے تقاضوں پر اگر عمل کریں تو یقیناً ہمارے لیے صلاح و فلاح ثابت ہوگا. لیکن اگر قرآن مجید کو ہم نے بس کچھ ڈال دیا تو ہمارے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں جو تباہی ہے وہ تو اپنی جگہ پر. ہمارے حضرت والا حضرت شاہ حکیم محمد افتا صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کا ادب اور احترام کرنے والا اس کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے. چنانچہ جس پر حضرت نے ایک واقعہ سنایا حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، مدینہ منورہ میں انہوں نے ہجرت فرمائی اور وہیں پر پھر ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر جو لوگ مدفون ہوتے ہیں تو تقریباً 6 مہینے کے بعد، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے افراد یہاں پر دفن ہوئے اور قبرستان وہی جو ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ اب کیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہی چھوٹا سا قبرستان تھا۔ اب سوچیے کہ 10,000 تو صحابہ کرام ہی مدفون ہیں اور ہزاروں لاکھوں اولیاء کرام اس میں مدفون ہیں، اور نہ جانے کتنے جو ہے وہ قرہ اور حفاظ اور شیخ الحدیث اور نہ جانے کتنے مسلمان مرد و عورت یہاں پر مدفون ہیں۔ تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے جب قبر میں یہ تدفین شروع کی جاتی ہے تو آخر تک پہنچنے میں 6 مہینے لگتے ہیں، جب 6 مہینے تک آخر میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے اثر نو کھدائی شروع کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے 6 مہینے بعد حضرت مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کھودا تو آپ کا وجود بالکل سلامت تھا، کفن بھی ویسے ہی تھا، جسم بھی ویسے ہی صحیح سالم تھا۔ تو لازمی بات ہے کہ ایسی قبر کو، ایسی لاش کو کہ جو مکمل ہو، سالم ہو، اس کی بے حرمتی کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ وہ تو اگر بالکل ہڈیاں رہ جائیں تب وہ ایک طرف اس کو دفنا دیتے ہیں اور اس میں دوسری جو ہے وہ لاش آ جاتی ہے، دوسرے مردے کی تدفین ہو جاتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اسی طریقے سے اس کو دوبارہ بند کر دیا اور پھر وہاں پر علامت بھی لگا دی کہ اب آئندہ اس قبر کو نہ کھودا جائے۔ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے ان کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ ویسے تو خود وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور حدیث کے استاد بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی خاص خوبی دریافت کرنے والے نے معلوم کی۔ فرمایا کہ بظاہر یہ کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کا بڑا ہی ادب اور احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھنے والا سامنے ہو تو اس کی طرف کبھی پیر بھی نہیں کرتے تھے، پیٹ بھی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ بس بظاہر یہی عمل معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی وجہ سے بعض کو مراتب عالی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عمل کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ ان کے سینوں میں کلام اللہ ہے، ان کی زبان پر اللہ کا نام ہے، اللہ کے کلام ہے، تو اس لیے ان کا جتنا ادب اور احترام کیا جائے وہ کم ہے۔ بھائی صاحب نے جو نظم پڑھی تھی اس میں ایک بات یہ کہی تھی کہ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، تو بلا شک و شبہ حدیث میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو قرآن مجید کی دولت عطا فرمائے پھر وہ دنیا کی دولت کی طرف نگاہ کرے تو اس نے اپنی اس دولت کی قدر نہیں کی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ دنیا کی سب سے عجیب ترین دولت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے سینے میں اس کو محفوظ فرما دیں تو بلا شک و شبہ اس سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا۔ حدیثی کے مضامین میں سے یہ بات بھی ہے کہ آج جو الفاظ کی شکل میں قرآن مجید ہمیں نظر آتا ہے، کل قیامت کے دن یہ الفاظ اپنی اصل شکل میں آئیں گے۔ آج تو صرف ہمارے پاس قرآن مجید الفاظ کی شکل میں ہے، اوراق میں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ حروف اور الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں اللہ رب العزت لوہے محفوظ سے سوال کریں گے کہ تورات کہاں ہے، تو لوہے محفوظ یہ جواب دے گی کہ وہ تو جبریل امین لے گئے۔ پھر جبریل امین سے پوچھا جائے گا علیہ السلام کہ وہ کہاں ہیں، تو کہا جائے گا کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو کہیں گے کہ ہاں حضرت جبریل امین نے یہ امانت من وعن مجھ تک پہنچا دی اور میرے سینے میں محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے کیا کیا، تو کہیں گے کہ میں نے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا آج تم اس کی تلاوت کرو، تو میدان حشر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تلاوت فرمائیں گے، اور اس وقت اس کی جو حقیقت سامنے آئے گی تو جو لوگ دنیا میں تورات پڑھا کرتے تھے وہ حیران ہوں گے کہ ایسا تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ان کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں لایا جائے گا اور آپ سے بھی اسی قسم کے سوال و جواب ہوں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے تو قرآن مجید اپنی اصل شکل میں آتا چلا جائے گا، یعنی الفاظ آپ پڑھیں گے اور ان الفاظ کے ساتھ ساتھ اس میں جو کچھ اسرار پوشیدہ ہوں گے وہ سب ظاہر ہو جائیں گے۔ حضرت قائد عیسیٰ نے مثال کے طور پر فرمایا کہ دیکھو ہمارے زمانے میں کچھ گولیاں آتی تھیں یورپ سے، کاغذ کی بنی ہوئی گولیاں، اس پر مسالہ لگا ہوا ہوتا تھا اور اس کو پانی میں ڈالا جاتا تھا، جیسے ہی پانی میں ڈالتے تھے تو اس پر جو مسالہ لگا ہوا ہوتا تھا پانی لگتے ہی وہ اپنی اصل حالت میں گولیاں آ جاتی تھیں، کوئی پھول بن جاتا تھا، کوئی گھوڑے کی شکل اختیار کر لیتا تھا، کوئی فوارہ بن جاتا تھا، مختلف قسم کے مناظر سامنے آ جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے جب قرآن مجید کو آخرت کا پانی لگے گا اور اللہ تعالیٰ جب حکم فرمائیں گے تو قرآن مجید کے الفاظ اپنی اصل شکل میں آ جائیں گے، کوئی درخت کی شکل اختیار کر لیں گے، کوئی حور عین کی شکل اختیار کر لیں گے، کوئی اور شکل اختیار ہو جائے گی، تو پتہ چلے گا کہ ساری جنت تو حافظ اپنے دل میں لیے پھر رہا تھا، ساری کی ساری جنت وہاں سامنے آ جائے گی۔ تو اس شکل میں قرآن مجید جب تلاوت کیا جائے گا تو اس کے سارے الفاظ و معانی وہاں پر جو ہے وہ اصل شکل میں اور حیات میں سامنے آ جائے گا۔ تو اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ معمولی دولت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی دولت عطا فرمائی۔ یہ تقریب کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کر دوں کہ ابتدا اور انتہا دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ خوشی کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں تو خوشی کا موقع ہوتا ہے، قرآن مجید ختم کر لیتا ہے تو بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر زندگی اچھی گزار کر کوئی اللہ کا بندہ گیا تو موت بھی خوشی کا موقع ہے، یہ ہم نے اپنی بیوقوفی سے سمجھ لیا ہے کہ موت جو ہے وہ غم کا موقع ہے، حقیقت یہ ہے کہ علامت ولایت میں سے ہے موت۔ تو قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو، اس سے پتہ چلا کہ علامت اولیاء میں سے ہے۔ تو موت کوئی گھبرا دینے والی چیز نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں، مرنے سے کیوں گھبراتے ہیں، تو کہا گیا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے، آخرت ویران کر رکھی ہے، اس لیے ہم آخرت میں یعنی اپنے طور پر ویرانے میں جانے سے گھبراتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی دنیا چاہے برباد کر رکھی ہو لیکن آخرت آباد کر رکھی ہے تو ان کے لیے موت جو ہے وہ آبادی میں جانے کا سبب ہے، گل و گلزار میں جانے کا سبب ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے، اس لیے وہ مرنے کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور ان کے لیے مرنا کوئی غم کا سبب نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ خود بھی دیکھتے ہیں، یعنی یہ بات عرف عام میں ہے کہ کوئی شخص اگر مثلا سجدہ کرتے ہوئے اس کی موت آ جائے، رکوع کی حالت میں موت آ جائے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، تو ہر شخص کہتا ہے ماشاء اللہ، اللہ کرے کہ ایسی موت ہم سب کو آ جائے۔ اگر موت ایسی گھبرانے والی چیز ہوتی تو کوئی ایسی تمنا نہ کرتا۔ یہ تمنا کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ موت کوئی گھبرا دینے والی چیز نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ جو جس شخص سے ہمیں لگاؤ تھا اس کے جدا ہونے پر ہمیں صدمہ ہوتا ہے، اور اسی پر صبر کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ بہرحال بات دوسری چلی جائے گی، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ ابتدا اور انتہا یہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں۔ تو کوئی بچہ جب قرآن مجید کی ابتدا کرتا ہے ماں باپ کے لیے وہ بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور جب وہ قرآن مجید مکمل کر لیتا ہے وہ بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ حضرت قائد عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے جو والد تھے مولانا محمد احمد صاحب تھے، جب حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی کی شادی کی تو خاموشی کے ساتھ مسجد میں گئے اور نکاح پڑھا دیا اور آ کر دولہا سے کہا کہ اپنی دلہن کو لے جاؤ، بہت سادگی سے کی۔ لیکن جب ان کے بیٹے مولانا محمد احمد صاحب کا قرآن مجید مکمل ہوا، حفظ کیا انہوں نے، تو بہت ہی عالیشان دعوت کا اہتمام کیا، اور جب دعوت سے فارغ ہو گئے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ میاں احمد دیکھو میں نے جو دعوت تمہاری کی ہے اب شاید ایسی دعوت نہ ہو، تو یہ دعوت تو تمہاری ہو گئی، خوشی بھی ہو گئی، لیکن یاد رکھو کہ یہ دعوت تو میں نے تمہاری خوشی کے لیے کی اور قرآن مجید جو تمہیں پڑھایا وہ اپنے لیے پڑھایا، یعنی اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ چنانچہ قائد عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد مولانا محمد احمد صاحب کا ہمیشہ معمول رہا ساری زندگی کہ دو پارے یومیہ اپنے والد کے لیے تلاوت کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ بڑی مبارک بہت ہی مبارک ہے وہ باپ کی جن کی اولاد ایسی ہوں جو اپنے باپ کو قرآن مجید پڑھ کر بخشتے ہوں. یہاں تو کرائے پر بلائے جاتے ہیں ورنہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ صحیح طور پر انہیں بخشیں بھی یا نہ بخشیں, اور انہیں کیا ہے کسی کو کوئی بخشا جائے یا نہ بخشا جائے. درد تو بیٹے ہی کو ہو سکتا ہے, لیکن بیٹا بھی کسی لائق ہو تب بات ہے. ابھی مجھے کل ہی ہمارے ایک دوست نے یہ بات بتلائی, اور وہ اس وقت موجود ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا کسی وجہ سے, کہ امریکہ میں ان کے کئی دوست, ان کے والد یہاں قبرستان میں مدفون ہیں. تو بیٹے نیک ہیں لیکن بہرحال جیسا ہونا چاہیے تھا وہ بات نہیں, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ان میں وہ نیکی کا جذبہ ہے جو ایک مسلمان میں ہونا چاہیے. وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ چلو والد صاحب کی قبر پہ چلتے ہیں. تو وہاں گئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی سی قبر تھی, اور اس پر جو ہے وہ لوگوں نے گند اور کچرا بھی لا کر ڈالا ہوا تھا. بہرحال کسی کو بلا کر صفائی وغیرہ کرائی, کچھ مٹی وغیرہ ڈلوائی. اتنے میں کوئی شخص آ گیا تو اس نے پانی ڈال دیا, چھڑکاؤ کر دیا, 20-25 روپے اس کو دے دیے. تو بس بات یہ ہے کہ جو بیچاری اولاد اس حد تک محبت رکھتی ہے وہ یہی کچھ کر سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن حقیقی محبت اولاد کی یہ ہے کہ اپنی اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کسی شخص نے پوچھا کہ میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو میں نہیں تھا, اب میں اپنی والدہ کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں, آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے. اسی طریقے سے بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سعد ابن عبادہ کو آپ نے فرمایا, اپنی والدہ کے لیے تمہیں کنواں کھدوا دو تاکہ لوگ اس سے پانی پئیں اور اس کا ثواب تمہاری والدہ کو پہنچے. تو بہرحال یہ سارے کار خیر اور نیک کام وہی اولاد کرے گی جس کو اپنے والد سے محبت بھی ہوگی, اور اس والد نے اپنی اولاد کو دین کا علم بھی سکھایا ہوگا. لیکن اگر دین کا علم نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. ابھی آج ہی ہمارے مدرسے کے ایک عالم سفر سے تشریف لائے, اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی, سرحد کے اندر جو حکومت ہے اس وقت وہاں کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ دارالعلوم کراچی کے فارغ التحصیل عالم ہیں. فرمایا کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے استاد آئے ہوئے ہیں ہوٹل میں, تو وہ وہاں ہوٹل پر آ گئے اور آ کر اپنے استادوں کی جو خدمت زمانۂ طالب علمی میں کیا کرتے تھے وہی خدمت انہوں نے کی, کہ ان کے ہاتھ بھی دبائے پیر بھی دبائے. اور اس کے بعد کہیں اور جانا تھا تو اس وقت گاڑی بھی نہیں تھی, صرف ان کی اپنی گاڑی تھی, تو انہوں نے ٹیکسی منگائی, استادوں کو کہا کہ میری گاڑی میں بیٹھی, اور خود جو ہے وہ ٹیکسی میں بیٹھی. اگرچہ استادوں نے بہت منع کیا کہ نہیں تم اپنی گاڑی میں ہی بیٹھو, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ میرے استاد ہیں, جو ادب اور احترام ہمارے دل میں آپ کا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھیے اور میں ٹیکسی میں بیٹھوں. تو بہرحال یہ میں اس لیے کہا کہ دین کا جو علم ہے وہ جو ادب اور احترام سکھاتا ہے, دنیاوی علوم و فنون میں وہ بات نہیں. اسکول کالجوں کے جو طلبہ ہیں بلا شبہ وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن اپنے استاد کا وہ احترام جو ایک دینی مدرسے کا طالب علم کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا. ان بیچاروں کو علم ہی نہیں, ان کا قصور نہیں, جتنا علم ہے اس حد تک وہ کرتے ہیں, لیکن جب علم ہی نہیں ہوگا تو ان سے شکوہ اور شکایت بھی کیسی. تو اس لیے اپنی اولاد کو دین پڑھائیے. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے ان کو جاہل رکھیے, دنیا کے علوم پڑھانا کوئی شرن ممنوع ہے نہ اس کی ممانعت نہیں کی گئی ہے, لیکن اپنی آخرت سے غافل ہو کر دنیا طلبی میں لگ جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لیے. تو بہرحال قرآن مجید ہمارے لیے راہ ہدایت ہے, آئین ہے, اگر ہم اس کی صحیح معنی میں تلاوت کریں, اس کے مفہوم کو سمجھیں, اس کے معانی کو سمجھیں, تو بلا شبہ ہمارے لیے, ہماری اولاد کے لیے, ہمارے زندوں کے لیے, ہمارے مردوں کے لیے یہ باعث خیر ہی خیر. تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہنیہ کے والدین کو, ان کے چچاؤں کو اور جو تایا ہیں ان کو, اسی طریقے سے ان کے جو یہاں پر اور دیگر عزیز رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو, کہ الحمدللہ داغ بیل جو ڈالی ہے آپ نے وہ درست سمت میں ڈالی. اللہ تعالیٰ اس سے بچی سے دین کا کام لے, دنیا کے علوم بھی اسے حاصل ہوں اور دین کے علوم بھی حاصل ہوں. ایک بچی کا رخ اگر صحیح ہو جاتا ہے اور صحیح طور پر اس کی تربیت ہوتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ پورا محلہ اس بچی کی وجہ سے سدھر سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اس بچی کو حاصل ہوئی. اگرچہ اس بچی نے قرآن مجید ابھی ناظرہ ختم کیا ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو حفظ بھی کر لے گی ماشاءاللہ, اور جس طور پر اس بچی نے ماشاءاللہ قرآن مجید سنایا اللہ تعالیٰ اس میں جو کوتاہیاں ہیں وہ دور فرما دے, اور جو پڑھا ہے اس سے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پر جتنے حاضرین ہیں ان سب کو بھی میں مبارکباد دوں گا ان کے یہاں پر اس مجلس میں تشریف لانے پر، کیونکہ یہ خیر کی اور سعادت کی مجلس ہے. یہ تقریب بہر ملاقات ہے، اس بہانے سے ملاقاتیں بھی ہو گئیں. کھانا پینا تو ہر شخص اپنے گھروں میں کرتا ہے، اور مقصد وہ نہیں ہے. اصل مقصد یہی تھا کہ ہمارے بھائی آفاق کو جو خوشی حاصل ہوئی، ان کی اہلیہ کو جو خوشی حاصل ہوئی، ان کے بھائیوں کو جو خوشی ہوئی، اسی طرح بچی کے جو نانا نانی وغیرہ ہیں، ماموں ہیں، دیگر ان کو جو خوشی حاصل ہوئی ہے، تو ان کی خوشیوں میں ہم بھی شریک ہو جائیں، اور ہم اس خوشی کے موقع پر ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ ان کا دل بڑھے، اور مزید جو ہے یہ بچی علوم و معارف کے مدارس وہ طے کرتی چلی جائے. اور اسی طریقے سے ہمارے بچے بچیاں جو ہیں وہ بھی، انہیں بھی کچھ نہ کچھ ترغیب ہو، ہمیں بھی ترغیب ہو کہ ہم اپنے بچوں کو اس دولت قرآن مجید سے جو ہے وہ مالا مال کر دیں. دیکھیے دنیا بہرحال چند روزہ ہے، کوئی 60 سال میں، کوئی 70 سال میں، کوئی 100 سال میں، کوئی بہت جوانی میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اگر ماں باپ اپنی اولاد صدقہ جاریہ کی شکل میں چھوڑ جائیں، ایسی اولاد جو ان کے لیے باعث خیر ہو، ان کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، تو بلا شبہ یہی اصل کامیابی ہے. ورنہ ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں، بے شک اس کا باپ چاہے وہ امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، بہت بڑا ڈاکٹر ہو، بہت بڑا انجینئر ہو، لیکن دینی علم بیچارہ کچھ نہیں رکھتا، تو اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے. بہرحال اس لیے چاہے آدمی دنیا کا کتنا ہی بڑا علم حاصل کرے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین سے غافل نہ ہو، کیونکہ یہی اصل ہمارے پاس دولت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.